نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، سورة أعراف الحمد لله مکمل ہو گئی اور قرآن مجید کے پونے نو پارے پورے ہو گئے الحمد للہ. اس سورہ اعراف میں اول جو بات بیان کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن وزن اعمال کا ذکر فرمایا ہے. ہم جو اعمال یہاں کرتے ہیں قیامت کے دن ان اعمال کو تولا جائے گا، اس کی کیا شکل ہوگی؟ حقیقت تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن بہت سی شکلیں، بہت سی صورتیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں. خود یہ اعمال ایسی شکل اختیار کر لیں گے کہ جن کو تولا جانا ممکن ہو. ویسے بھی اس زمانے میں آج ہر چیز تولی جاتی ہے، ہوا کا پیمانہ بھی ہے اور اسی طریقے سے سردی اور گرمی ناپنے کے آلات بھی ہیں، تو ہر چیز جو ہے وزن ہو جاتی ہے. تو اعمال خود مجسم ہو کر سامنے آ جائیں، جیسا کہ احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال اصل جو بات ہے وہ یہ کہ ہم جو اعمال یہاں کرتے ہیں انجام دیتے ہیں قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا. اور بعض روایتوں میں جیسا کہ آیا بھی ہے کہ ایک شخص اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگا جس کے 99 اعمال نامے جو ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تیرے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. ان 99 دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور پھر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک پرزہ کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری یہ چیز بھی ہے. تو اس کو ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جہاں 99 دفتر برائیوں کے بھرے ہوئے ہوں تو یہ ایک پرزہ کیا کرے گا، لیکن جب دوسرے پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا تو وہی بھاری ہوگا. حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نام سے زیادہ کوئی اور وزنی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وزن اعمال بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوں گے. ایک مرتبہ تو مثلا مسلمان اور کافروں کے درمیان، یعنی یہ صورت ہوگی کہ کافروں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، مسلمانوں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو پھر اس میں لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت جو ہے وہ ایسی صورت ہے کہ یقیناً وہ سب سے بھاری ہوگی، اور اس بنا پر مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے گا، کافروں کو الگ کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر مسلمانوں میں کو جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا ہر اعتبار سے الگ الگ. تو مختلف اوقات میں وزن اعمال ہوں گے. بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس وقت یہاں اس کو تفصیلاً بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ذہن میں بہرحال یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ اعمال یہاں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان اعمال کو قیامت کے دن تولیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرما بھی دیا دوسری جگہ کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل کیا ہے انسان نے قیامت کے دن سامنے پائے گا، اس کو نظر آئے گا اس کو. اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ ہر عمل ایک مختلف شکل اختیار کر لے گا. نماز کی ایک شکل ہے الگ، قرآن مجید کی الگ شکل ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اعمال ہے، روزہ ہے، وہ الگ شکل اختیار کرے گا. تو یہ ساری کے سارے مشکل ہو کر سامنے آ جائیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ والوزن یوم ایزین الحق، قیامت کے دن حق وزن جو ہے یہ حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اب جس کے وزن، جس کے اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا. اور ممن خفت موازینہ، جس کے وزن جو ہیں وہ ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یقیناً یہ لوگ خائب و خاسر ہوں گے. اگلے پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ابتدا میں آپ سن بھی چکے ہیں. مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر بھی کیا ہے اور اس میں جو فوائد ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے. شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے, جب اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے اللہ رب العزت سے اس موقع پر یہ کہا, قال فاہبت منہا فما یکون لک ان تتکبر منہا فخرج انک من الصاغرین, یعنی اللہ نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. تو قال انذرنی الی یوم یبعثون, اس موقع پر اس نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دیجیے. قال انک من المنذرین, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے مہلت دی. اب بات یہ ہے کہ یہ مہلت کب تک کی ہے. بظاہر سیاق و سباق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو مہلت اس نے طلب کی اللہ نے وہ مہلت اس کو دے دی, لیکن ایسا نہیں. قرآن مجید نے دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس نے تو اصل میں جو مہلت مانگی تھی وہ یوم باس, یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, اس وقت کے لیے مانگی تھی کہ اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الی یوم وقت معلوم, ہم نے تمہیں ایک معینہ وقت تک کے لیے مہلت دی. اب وقت معین کیا ہے وہ اللہ کے علم میں, اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اگر دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس وقت, یعنی یوم باز اس کو کہتے ہیں, اگر اس وقت تک کی اس کو مہلت دی جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت, یعنی جب سب لوگ مر جائیں گے صرف اللہ رب العزت باقی رہیں گے تو شیطان بھی اس وقت باقی رہتا پھر. تو اس لیے الی یوم وقت معلوم کہا گیا, وقت معلوم جو اللہ کے علم میں ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا, جب سب لوگوں کو موت آئے گی تو شیطان کو بھی موت آ جائے گی, اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جب سب زندہ ہوں گے یہ بھی زندہ ہو جائے گا. اور بعض نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب سور اول پھونکا جائے گا اس وقت سے قیامت کا ایک طویل دن شروع ہوگا, اور یہ اتنا طویل ہوگا کہ اس میں بہت سارے کام ہو جائیں گے, یعنی اس میں سور اول بھی پھونک دیا جائے گا, سور ثانی بھی پھونک دیا جائے گا, میدان حشر بھی قائم ہو جائے گا. یہ دن اتنا طویل ہوگا کہ اس کو یوم باس بھی کہہ سکتے ہیں, اور یوم نفخ بھی کہہ سکتے ہیں, یوم حشر بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ساری چیزیں اور ساری روایت جمع ہو جاتی ہیں. بہرحال اللہ تعالی سے اس نے مہلت مانگی. بعد میں فرمایا کہ اس کو اتنی جرت کیسی ہوئی کہ ایسے موقع پر جبکہ اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ, اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے, تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا, میں آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بائیں سے گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا ان کو. یعنی اتنا جری ہونا اللہ کے سامنے. تو اس کا جو جواب دیا ہے مفسرین کرام نے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا. جب انسان بے حیائی اختیار کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے سامنے کیا بات کہہ رہا ہوں, تو اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے وہ اجھل ہو گئی اس کی نظروں سے, اور اس پردے کی وجہ سے جو اس کی آنکھوں پر پڑ گیا, عقل پر پڑ گیا, اس نے اتنی جرت کی. لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال اس کو مہلت دے دی. چنانچہ اس نے کہا, قال فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطك المستقیم, اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, میں سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا, ایمانہم دائیں جانب سے بھی آؤں گا, وان شمائلہم اور بائیں جانب سے بھی آؤں گا. یا مقصود دایاں بایاں یا آگے پیچھے نہیں ہے, اصل یہ مقصد ہے کہ ہر جہت سے میں آؤں گا, جیسا موقع ملے گا جہاں سے مجھے میری بن پڑے گی میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس نے یہ سب باتیں کہیں تو کیا کچھ گمراہ کرنے کے طور طریقے اختیار نہ کرتا ہوگا انسانوں کو, اور انسان کس طرح سے گمراہ ہوتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے دل میں اس نے وسوسہ ڈال دیا, حالانکہ اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اسے اپنا دشمن سمجھنا, لیکن اس نے اس کے باوجود ایسے طور طریقے اختیار کیے, اتنے فریب دیے کہ حضرت آدم جو ہے اس کے فریب میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنی سی کوشش کر لے, اگر تو گمراہ لوگوں کو کرے گا تو مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے, جو لوگ تیری بات مانیں گے انہیں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس لیے فرمایا تھا کہ اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما، کھاؤ پیو رشتہ بشتہ یعنی جو جی چاہے تم کھاؤ، ولا تقرب هذه الشجرہ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا دونوں کے دونوں، فتکونا من الظالمین اگر تم گئے تم نے اس درخت سے کھا لیا جو شجر ممنوع ہے تمہارے لیے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ فرمایا فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتهما، تو جب اس نے وسوسہ ڈالا وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناس، وسوسہ کیا ڈالا، قسمیں کھائیں اور کہا کہ انی لکما لمن الناسین، میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے منع نہیں کیا، یہ تو صرف اس لیے منع کیا ہے تمہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ، اگر تم نے یہ درخت کھا لیا جس درخت سے تمہیں روکا گیا ہے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. اس وقت چونکہ تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی، اب اس کا تحمل تم میں پیدا ہو گیا ہے، اب اس کی طاقت پیدا ہو گئی ہے تم میں، تو اس طرح سے وسوسہ ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. اس طرح سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، جیسا کہ آگے اللہ فرما رہے ہیں. تو بہرحال جیسے ہی اس وسوسے پر انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ لباس ان سے اتر گیا. اور اللہ نے فرمایا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کہا ما نهاكما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، مگر الا ان تکونا ملکین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر رہو، کبھی تمہیں موت نہ آئے اور ہمیشہ جنت میں ہی رہو. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھانے لگا ہوں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا جو بھی چیز تھی وہ، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جو لباس ان کے بدن پر تھا وہ لباس ان کا اتر گیا، برہنہ ہو گئے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ درخت کے جو جنت کے درخت تھے ان کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے. بعد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون کے جو درخت کے پتے تھے وہ انہوں نے لپیٹ. اللہ تعالیٰ فرما وناداہما، اللہ نے انہیں پکارا، الم انحکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کو کھانے سے، واقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین، اور یہ بات نہیں کہی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو دونوں نے فوراً کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہم پر رحم نہیں کیا، ہم بہت خسارے اور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تم دونوں سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ جنت سے، البتہ اب سب ایک دوسرے کی تمہارے درمیان دشمنی ڈال دی گئی، شیطان انسان کے درمیان ازلی دشمنی، اور اس نے ہمیں ہمارے ماں باپ کو گمراہ کرنے سے وہ باز نہیں آیا، ان کو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو یقیناً ان کی اولاد کو وہ کب چھوڑنے والا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اولاد عاصم سے کہی ہے کہ ان شیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا، شیطان دیکھو تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کی بات مت مانو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اور شیطان کے ہتھیاروں میں سے بڑا ہتھیار یہ ہے، بے حیائی، فواحش. آج آپ دیکھ لیجئے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، اس نے عورت کو مرد کو ننگا لا کر کھڑا کر دیا ہے، یعنی پہلا اس کا یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی کی طرف مائل کرے. آج آپ دیکھ لیجئے اسی طرف سے مائل ہوتا ہے. ہم نے اس کو ترقی کا معیار سمجھ لیا کہ جو جتنا ننگا اتنی ترقی یافتہ، کوئی پورا ننگا ہے تو پورا ترقی یافتہ، اور اگر آدھا ہے تو آدھا ترقی یافتہ، حالانکہ وہ ترقی تو کسی اور وجہ سے ہے، اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے اتارنا جو ہے یہ ترقی، یہ شیطان نے سجھا دیا اصل میں، کیونکہ شیطان اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو میاں یورپ کے اندر عورت کپڑے نہیں پہنتی یا نیم برہنہ ہوتی، لہذا تم بھی ترقی تبھی کرو گے جب ان کی پیروی کرو گے، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہم پیروی کرتے، شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تم جو ہے وہ میری پیروی کرو، اور اسی طریقے سے جو اس کے ایجنٹ ہیں ان کی پیروی کرنے کی بنا پر، یعنی وہ یہ سجھاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو یورپ ترقی کر رہا ہے، فلاں ترقی کر رہا ہے، اور ان کا معاملہ یہ، ہمارے ہاں بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ جو جتنے کم کپڑے پہنے گی اتنی ترقی یافتہ ہے، حالانکہ ترزل ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھی اسی چیز کو واضح بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ لباس اتر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سب سے اہم ترین چیز ایمان کے بعد جو ہے وہ ستر پوشی. حتیٰ کہ نماز بھی اہم نہیں، روزہ بھی اہم نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم ترین چیز یہ کہ ستر پوشی کی جائے. اس کو اللہ رب العزت نے بیان بھی فرمایا ہے اور اہم ترین چیز ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ نماز اگر ستر نہ ہو، جسم ڈھانپا ہوا نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. اور پھر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ مرد کے لیے ستر اور ہے، عورت کے لیے ستر اور ہے. عورت کے لیے نماز میں گنجائش ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھول لے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کھول سکتی ہے، دونوں قدموں کو کھول سکتی ہے. اس کے علاوہ پورا جسم مستور ہونا چاہیے اس کا، اگر جسم کھلا رہے گا نماز نہیں ہوگا. اسی طرح مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر، اس کو عورت کہا جاتا ہے. دیکھیے عورت کے معنی ہی مستور رہنے کے ہیں، چھپانے کی چیز کے ہیں. یہ جو مرد کی ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا جو مقام ہے اس کو بھی عورت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے. تو اسی طریقے سے عورت مکمل سر سے لے کے پیر تک چھپانے کی چیز ہے. صرف نماز کے اندر البتہ یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو، ہتھیلیوں کو اور دونوں قدموں کو کھول سکتی ہے. باقی نامحرموں کے سامنے اس کا آنا بے محابہ بغیر پردے کے یہ ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں پردے کے احکامات جا بجا موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی تم بے حیائی کا کام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا، وہ بھی ایسی کرتے تھے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ننگا پھرتا تھا، بعد میں اس کو لباس پہنا، تو یہ سب فضول بات ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جدے، ہمارے باپ ہیں اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف انسانیت سے نوازا، انسان بنایا، انہی کی ہم اولاد ہیں حضرت آدم و حوا کے. اللہ نے انہیں لباس بھی عطا فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ لباس جو ہے وہ شیطان نے جب بہکایا تو اتار ضرور لیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لباس عطا نہیں فرمایا گیا. اول تو انہوں نے اپنی ستر پوشی پتوں سے کی، پھر جب دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسرے چیزیں ان کو سکھائی، اور ان سے پھر کپڑا بنانا اور یہ سب چیزیں آج جو الحمدللہ ہم لباس پہنتے ہیں. تو یہ سب اللہ، اصل میں یہ سب چیزیں ہیں اللہ کی عطا، اس لیے کہ لباس جو کچھ بھی ہے اصل میں تو روئی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ انسان خود تو روئی پیدا نہیں کرتا، تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اب اس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، پھر کپڑے مختلف جو ہیں اس کی اقسام ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگ اس کو پہنتے ہیں، تو اس کی وضع ہے، تراش خراش ہے، پہن لیتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت ہی نے یہ سب چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم ہرگز نہیں فرماتے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم زینت کا لباس پہن لیا کرو. ایک ادب یہ بھی بتایا کہ نماز کے لیے جب حاضر ہو یعنی اللہ کی بارگاہ میں، تو عمدہ لباس جو ہو وہ پہن کر حاضر ہو، کیونکہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس یا کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا کسی اور مقام پر ہم جب جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر اس کے سامنے پیش کریں، عمدہ لباس جو ہمارے پاس ہے وہ پیش کریں، پہن کر جائیں. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جب آئیں تو بالکل میلے کچیلے کپڑے پہن کر، بدبودار کپڑے پہن کر آ جائیں؟ یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ نیا لباس ضروری نہیں ہے، لیکن صاف ستھرا لباس پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو. اسی کو فرمایا کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، یہاں پر مسجد سے مراد ہے نماز کے اوقات. خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت جو ہے وہ زینت کا لباس تم پہنو. اور ساتھ میں فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، کھاؤ پی اور اسراف مت کرو. ایک حکیم نے کہا کہ عیسائی تھا غالباً، کہ تمہارے دین میں حکمت کے بارے میں کوئی بات نہیں، لیکن جب اس کو یہ آیت بتائی گئی کلو واشربوا ولا تسرفوا تو اس نے کہا حکمت کے سارے اصول اس میں آ گئے. حکمت کے اصول ہی ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے بد ہضمی ہو جائے. زیادہ کھانے سے انسان مرتا ہے، کم کھانے سے کبھی نہیں مرتا. تو کلو واشربوا ولا تسرفوا، یہ پوری حکمت ہے اس کے اندر. ایک مرتبہ ایک حکیم مدینہ منورہ میں آیا، کافی عرصے تک رہا لیکن کوئی مریض اس کے پاس نہیں پہنچا. تو پھر جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے کہا بھائی یہاں میرے رہنے کا فائدہ کا، یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا، آتا ہی نہیں میرے پاس. کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا مت کھاؤ، بلکہ جب کچھ حصہ باقی ہو بھوک کا تو کھانا چھوڑ دو. فرمایا کہ یہی تو حکمت کا اصول ہے. جو لوگ کم کھاتے ہیں یا کم از کم کچھ پیٹ خالی ہوتا ہے, یہاں تو ہم ناکو ناک ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس فل آخر جب تک اسٹاپ نہ ہو جائے اس وقت تک چبھی نہیں, یعنی اٹھانا پڑتا ہے. بعض وقت اٹھا بھی نہیں جاتا, لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کھا لیا کہ آج تو اٹھا بھی نہیں جا رہا. تو شریعت نے یہ بتایا کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو, اس سے منع نہیں کیا, لیکن ولا تسرفو, اسراف مت کرو. اسراف یہ بھی ہے کہ کھانے کو ضائع کیا جائے, اسراف یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے, اور یہ بھی منع کیا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا کم کھاؤ کہ تمہاری صحت کے لیے ضرور ہو. ہر اعتدال اور میانہ روی جو ہے اختیار کرو. چنانچہ اگلی آیت ہی میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب کس نے حرام کیا ہے, اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو وہ حرام نہیں کی اللہ نے, یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ لباس بھی تم عمدہ پہنو, اس سے منع نہیں کیا شریعت نے. اسی طریقے سے رزق کے معاملے بھی یہ ہے کہ کلو من الطیبات وعملوا صالحا, عمدہ کھاؤ, اچھا کھاؤ, لیکن عمل صالح اختیار کرو. اور یقیناً اگر ہم کھائیں گے حلال تو عمل صالح بھی ہوگا, اگر حلال رزق نہیں ملے گا تو عمل صالح بھی اس سے پیدا نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لی, اللہ نے جن چیزوں کو لوگوں ہی کے لیے رکھا ہے تو اس کو کس نے حرام کر دیا, اللہ نے حرام نہیں کیا یہ. والطیبات من الرزق, رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں کس نے حرام کی, یعنی مطلب حرام نہیں کی اللہ نے. قل ہی للذین آمنوا, آپ کہہ دیجیے کہ اہل ایمانی کے لیے ساری چیزیں ہیں. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ نے اصل تو یہ دنیا میں انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں چیزیں, اور اس میں بھی بطور خاص اہل ایمان کے لیے, لیکن فرمایا کہ خالصتا یوم القیامہ, یہاں اگر تنگی ترسی بھی ہو تو قیامت کے دن تو بالآخر اہل ایمان ہی کے لیے خاص ہوں گی, وہاں کافروں کو نہیں ملیں گی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اصول رکھا ہے کہ کافروں کو بھی دیتے ہیں, ایمان کو بھی دیتے ہیں, وہ ہم سے بھی اچھا کھا سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, لیکن آخرت کے اندر اصل تو یہ تھا کہ انسان اہل ایمان کے لیے ہوتی, لیکن جب اہل ایمان نے بھی اعمال صالحہ چھوڑ دیے تو پھر اب دنیا میں سب کے لیے, کافروں کے لیے بھی ہے, اہل ایمان کے لیے بھی ہے. یعنی اصل تو اہل ایمان کے لیے تھی, لیکن جب اہل ایمان اپنے اصولوں کو چھوڑ بیٹھے تو اب اہل ایمان کے لیے بھی ہے, کافروں کے لیے. البتہ خالصتا یوم القیامہ, فرما دیا کہ قیامت کے دن البتہ یہ ساری چیزیں نعمتیں خالص اہل ایمان کے لیے ہوں گی, یعنی اس کا فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے. کذالک نفصل الایات لقوم یعلمون, اللہ تعالیٰ ایسے ہی آیتیں کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم جان لو اور اس پر عمل کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انما حرم ربی الفواحش, اللہ نے جو چیز حرام کی وہ فواحش, بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے. بعض لوگ یعنی یہ کہا کیا کرتے تھے کہ طواف کرتے تھے ننگے ہو کے, چھیٹیاں بجاتے تھے, اور اس پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے حرام, چونکہ کپڑے ہمارے حرام کے ہیں تو ہم طواف اس لیے ننگے ہو کے کرتے ہیں کہ حرام مال سے طواف کرنا صحیح نہیں, اور جو پیٹ میں حرام جا رہا ہے وہ کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, اللہ نے تو بے حیائی کو حرام کیا ہے. جو کام تم کر رہے ہو یہ جائز نہیں, کہ ننگے ہو کر طواف کرنا, سیٹیاں بجانا, تالیاں بجانا, اس سے منع کیا. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق, گناہ کے کاموں کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے, حد سے تجاوز اور ناحق کوئی کام کرنے کو, اس سے منع کیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ بغیر دلیل کے, ان تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون, اور اس بات کو کہ اللہ پر تم بہتان لگاؤ, وہ باتیں کہو جو اللہ نے بھی نہیں کہیں. ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اسی پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے اقوام کا ذکر کیا ہے مختلف, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, قوم عاد کا, قوم سمود کا, اور اسی طریقے سے قوم اصحاب مدین کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف قوموں کو بلایا, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی, نتیجتاً اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور ساتھ میں فرمایا کہ بھئی ارم ذات العماد, یہ ایسے لوگ تھے جو بڑے یعنی بڑے بہت بڑے بڑے ڈیل ڈول والے تھے, طاقتور تھے, لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانا, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلایا, نتیجتاً اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا. بعض قوموں کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ انبیاء نے کہا, نبی علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو تم یہ کام مت کرنا, اگر ایسا کرو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرتے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب. تو پھر بعض قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو باقاعدہ یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، ان 3 دن کے اندر اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو شاید اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے، ورنہ تو پوچھنے لگے بھی علامت کیا ہوگی، وہ عذاب کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا. تو نبی نے بتا دیا کہ بھئی وہ عذاب اس طرح سے آئے گا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے سب کے. تو جب چہرے زرد ہو گئے تو چاہیے یہ تھا کہ توبہ کرتے، اب انہوں نے اور زیادہ نبی کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو تلاش کریں، ان کو ماریں، قتل کر دیں. اور دوسری علامت یہ بتائی کہ دوسرے دن چہرے تمہارے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس تیسرے دن میں ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طریقے سے اصحاب مدین، اصحاب ذلہ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. سخت گرمی، اتنی گرمی ہو گئی کہ برداشت سے باہر، اچانک اللہ رب العزت نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا ایک میدان میں، سب کے سب وہاں جمع ہو گئے، اور پھر وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو لوگ جمع ہو گئے کہ اب بارش ہوئی تب بارش ہوئی، اور اللہ نے پھر وہاں پر آگ کا عذاب برسایا، اور پھر یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. تو اس طرح کی ساری قوموں کا ذکر کیا ہے. ایک قوم وہ کمی کرتی تھی، ناپ تولنے میں کمی کرتی تھی. تو ان تمام اقوام کو یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، اور اسی طرح اصحاب مدین کو، کہ یہ سب وہ قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. آج اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ ساری بیماریاں، خرابی آج ہم میں موجود، کمی، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، راستوں کو قطع کرنا، لوٹ مار کرنا. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے ان میں خرابی تھی، راستوں میں بیٹھتے تھے، اور لوگ جب گزرتے تھے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے. تو آج بتائیے ہمارے زمانے میں، اس معاشرے میں، یہ ساری خرابیاں اور سارے بگاڑ موجود ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اللہ نے ہمیں عذاب عام سے محفوظ کر رکھا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ساری خرابیاں جو اس قوم میں ایک ایک دو دو کر کے تھی، آج ساری برائیاں آج ہم میں موجود. قوم لوط کی بیماری، جو بدفعلی وہ کیا کرتے تھے. ایک فرماتے ہیں ایک بزرگ کے، اگر قرآن مجید میں یہ قوم لوط کا واقعہ بیان نہ کیا جاتا تو شاید ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آتا کہ انسان اس درجے میں بھی گر سکتا ہے نیچے. تو ایسی بیماریاں اور ایسی برائیوں میں یہ لوگ ملوث تھے. ان کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ بارہویں پارے میں آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا تو بیان ہوگا. تو بہرحال ان تمام قوموں کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، اور پھر دوبارہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عذاب نازل کیے اس کو بھی ذکر فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ ان پر بار بار نعمتیں نازل فرماتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب دور ہو جاتا تھا، اور پھر جب عذاب دور ہو جاتا تھا پھر انہیں کاموں میں لگ جاتے تھے، پھر ان پر عذاب دوسرا بھیج دیا جاتا تھا، پھر آ کر کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے تھے، وہ عذاب ٹل جاتا تھا، پھر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے. تو ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ نہ جانے کتنے عذابوں میں یہ مبتلا ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود اپنی بدعمالیاں انہوں نے چھوڑی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان. اللہ نے ان پر طوفان بھیجے، والجراد والقمل، یعنی کبھی ٹڈیوں کا، ہر چیز میں ٹڈی، اسی طرح ہر چیز میں کھٹمل، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، پہننے کی چیز، برتنوں میں، ہر چیز میں یہ چیزیں. اسی طریقے سے وزفاتی، مینڈک، جہاں دیکھتے ہانڈی میں مینڈک آ گیا، کھانے کی چیزوں میں، گلاس میں، یعنی یہ ایسے عذاب بھیجے اللہ تعالیٰ نے کہ آنکھوں سے آنکھیں دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. ودم، اور جو بھی چیز ہوتی وہ خون بن جاتی تھی.